نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم آج ذوالقعدہ کی 22 تاریخ ہے اور اگلا جمعہ انشاءاللہ ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہوگی اور پھر اس کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور یہ وہ دن ہیں کہ جن میں پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ دو اہم عبادتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ہزاروں انسان بلکہ لاکھوں انسان پوری دنیا سے اس وقت سفر کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں یا سفر کی تیاریاں کر رہے ہیں اور مکہ مکرمہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ قربانی کی سنت ادا کرنے کے لیے اہتمام کر رہے ہیں جانوروں کو پالا جا رہا ہے خریداری کی جا رہی ہے پیسے جمع کیے جا رہے ہیں تاکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین تبع تابعین کی سنت ادا کی جا سکے جو قربانی کی سنت ہے یہ دو اہم عبادتیں ہیں جن کے یہ دن ہیں ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اگر کوئی آدمی بیت اللہ کے اوپر کھڑا ہو جائے کہیں دور اور وہ دیکھے گا کہ ساری دنیا سے لوگ چلے آ رہے ہیں کوئی ہوائی جہاز میں آ رہا ہے کوئی بحری جہاز میں آ رہا ہے کوئی بس میں لوگ آ رہے ہیں کوئی اپنی کار میں چلا آ رہا ہے قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا کہ یاتین من کل فج عمیق کہ سواریاں ہر گہری گھاٹی سے آ رہی ہوں گی ہر گہری گھاٹی سے سواریاں آ رہی ہیں راستوں پہ لوگ آ رہے ہیں اور بیت اللہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اے پروردگار میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں اور بادشاہت آپ کی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ لبیک پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں لوگ، بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ان حاجیوں نے جناب اپنا گھر بھی چھوڑا، اپنا کاروبار بھی چھوڑا، ملازمت سے بھی عارضی طور پر رخصت لے لی، اور تمام آرام کو چھوڑا، راحتوں کو چھوڑا، حتیٰ کہ ٹوپی بھی اتار دی، امامہ بھی اتار دیا، قمیص بھی اتار دی، بنیان بھی اتار دی، شلوار اتار کے ایک چادر نیچے باندھ لی، ایک چادر اوپر باندھ لی، سب چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اور اللہ کے لیے چھوڑ کر اب وہ بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، گویا زندگی ہی میں اس نے کفن پہن لیا۔ آدمی جب مرتا ہے تو بھی یہ سب چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، سارا لباس آپ خود نہیں اتارو گے، دوسرے اتار لیں گے، اور جناب جیبوں سے تلاشی لے لیں گے، اور سب چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑیں گی، ایک چادر نیچے، ایک چادر اوپر، دو تین کپڑے کفن کے پہنا کے قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ بالکل یہی منظر ہوتا ہے حج کا، کہ آدمی جب مرتا ہے اس وقت تو غیر اختیاری طور پر کرتا ہے یہ، لیکن جب حج کے لیے جاتا ہے تو اپنے اختیار سے سب چیزوں کو چھوڑتا ہے، وصیت بھی کر کے جاتا ہے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور پرانے زمانے کے اندر تو سفر ہوتا تھا 6-6 مہینوں کا اور 8 مہینوں کا، اور بڑا لمبا سفر طے کر کے لوگ جاتے تھے اور مکہ مکرمہ پہنچتے تھے۔ آج کل سفر تو مختصر ہو گیا، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ واپسی مقدر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا ہی میں حاجی کو توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف بڑھتا ہے، اور یہ کہتا ہے لبیک لا شریک لک لبیک۔ لیکن یہ جو حقیقت ہے کہ آدمی گھر چھوڑ رہا ہے اور وطن چھوڑ رہا ہے، کاروبار چھوڑ رہا ہے، کپڑے اتار رہا ہے، لوگ اس کی طرف توجہ کم دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بس کچھ عبادتیں ہیں یا کچھ اعمال ہیں ہم نے ادا کرنے ہیں اور واپس آ جانا ہے، پھر وہی مزے کی زندگی ہوگی، وہی عیاشیاں ہوں گی۔ آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو کپڑے اتروائے جا رہے ہیں اور یہ جو جناب مکان اور جائیداد تجارت چھڑوائی جا رہی ہے عارضی طور پر، اور ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے باندھ کے حج کروایا جا رہا ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اے پروردگار جو کچھ ہے وہ آپ کے لیے ہے، میں حاضر ہوں، اپنی جان مال یہ سب آپ کے لیے ہے، یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو آپ جب بلائیں گے تو بھی اسی طرح حاضر ہو جاؤں گا۔ اور حاجی کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میری ساری زندگی کا سامان اس اٹیچی کے اندر ہے، اسی لیے حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ بھی میری ضرورت کا ہے، صوفہ بھی مجھے چاہیے، کرسی بھی چاہیے، بیڈ بھی چاہیے، اور یہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے۔ لیکن جب آدمی سفر میں جاتا ہے، بسا اوقات 40 دن کا سفر ہوتا ہے، بسا اوقات 50 دن کا سفر ہوتا ہے، تو فرمایا ضرورت کی چیزیں صرف وہ ہوتی ہیں جو آپ سفر میں اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، باقی تو سب ہماری آپ کی عیاشی ہے یا زائد چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں، شکر ادا کر کے استعمال کر لو۔ لیکن حقیقت میں انسان کی بنیادی ضروری چیزیں اور بنیادی ضروریات وہ ہیں جو آدمی حج میں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ یہ حج عجیب عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار بھی ہے اور اپنے ایمان کا بھی اظہار ہے، بشرطے کہ آدمی سوچ سمجھ کر حج کرے، وہ ہو اور اس کا پروردگار ہو۔ حج کے اندر آدمی سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے اور بیت اللہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب اگر سب چیزیں اس نے دل سے نہ نکالیں اور ساتھیوں میں اور پارکوں میں اور جناب ہوٹلوں میں اور دنیا کی چیزوں میں ہی مس رہا تو حج کا کیا فائدہ اس کو نصیب ہوا؟ ارے بھائی تم نے جس اللہ کے لیے سب چیزوں کو چھوڑا تھا اب تم جانو اور تمہارا خدا جانے، بس اللہ کے لیے حج کرو اور یہ دن گزارو، تمہاری ساری توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو یہ حج ایک اہم ترین عبادت ہے جو ان دنوں کی خصوصیت ہے، اور سارا سال حج نہیں ہو سکتا، انہی دنوں میں ہوگا۔ اسی طرح قربانی وہ اہم عبادت ہے جو 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو ادا کی جاتی ہے، اور قربانی اس بات کا اظہار ہوتی ہے کہ اے پروردگار میں اپنی زندگی آپ کے اوپر قربان کرتا ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اے اللہ آپ کے لیے ہے، آپ جہانوں کے پروردگار ہیں۔ اور یہ قربانی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا ما ہذی الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اسی لیے حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آدمی جب اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بغیر نمائش کے، بغیر دکھاوے کے، بغیر تفاخر کے، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے آدمی نے اپنا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آدمی کے لیے اپنی جان دینا آسان ہے، لیکن اولاد کی جان دینا سخت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہتے ہیں سب سے جو سخت ترین غم ہوتا ہے اولاد کا غم ہوتا ہے ماں باپ کے لیے۔ ماں باپ دکھ اٹھا کر اور گرمی سردی برداشت کر کے اپنی اولاد کو پالتے ہیں، اسی لیے اگر کبھی اولاد کو بچانے کا وقت ہو تو ماں اپنی جان دے دیتی ہے، باپ اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح میرا بیٹا بچ جائے تاکہ وہ اپنی زندگی آگے گزار سکے۔ تو اپنی قربانی کرنا مشکل ہے، اولاد کی قربانی کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، بلکہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ لیکن آدمی جب پیسے جمع کر کے قربانی کے جانور پر چوری پھیرتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کہ اس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ تو میرے دوستو اور بزرگو، یہ دونوں عبادتیں عشق کی عبادتیں ہیں۔ یہ جو حج ہے یہ بھی عاشقانہ عبادت ہے، جس طرح عاشق جو ہے اپنے محبوب کے خاطر سب کچھ کو قربان کر دیتا ہے۔ محبوب کہتا ہے ٹوپی اتارو، وہ ٹوپی اتار دیتا ہے، محبوب کہتا ہے کہ کرتا شلوار اتارو، چادر باندھ لو، چادر باندھ لیتا ہے، محبوب کہتا ہے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن چپل پہن کے میرے طرف آؤ اور پڑھتے رہو لبیک اللہم لبیک۔ تو عاشقانہ یہ دونوں عبادتیں، حج بھی اور قربانی بھی۔ اور جیسا کہ آپ تقریباً سبھی حضرات جانتے ہیں کہ یہ جو دونوں عبادتیں حج اور قربانی، یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہیں۔ یہ دونوں عبادتیں، کیونکہ بیت اللہ کو سب سے پہلے تو بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکاً وہدی للعالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا گھر بعد میں بنایا، پہلے اللہ کا گھر بنایا، بیت اللہ کو بنایا، پھر وہ بیت اللہ کا گھر رہا رہا، اور کچھ عرصے کے بعد طوفان نوح کے اندر وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں کے اوپر دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ قرآن نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل جو ہیں وہ بیت اللہ کی بنیادیں اوپر اٹھا رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے یہ عبادت قبول فرما لے، یہ محنت قبول فرما لے، آپ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں۔ تو یہ بیت اللہ اور یہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا اور یہ جمرات کے اوپر ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا اور یہ قربانی کرنا، یہ اصل میں سنت ہے کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ شروع کیا، حج کیا، قربانی کی، اس کے بعد یہ سلسلہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں جاری رہا۔ چنانچہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، سب کے سب حج کرتے رہے اور قربانی کرتے رہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی سے گزرے، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وادی سے حضرت یونس علیہ السلام گزر رہے ہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک۔ پھر ایک اور وادی میں آپ گزرے، آپ نے فرمایا میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ فلاں نبی علیہ السلام یہاں سے گزرے ہیں اور وہ تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک۔ چنانچہ یہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کرتے رہے، ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہر صاحب استطاعت مسلمان پر یہ حج ایک مرتبہ زندگی میں فرض کر دیا گیا ہے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ یہ ابو الانبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ابو الانبیاء ہیں، یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے جد امجد ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اور قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کئی جگہوں میں ذکر کیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید نہیں پڑھتے اور قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے، لیکن اگر ہم صرف قرآن مجید ہی پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ پورا قرآن کہیں یہ نہیں بتاتا کہ فلاں نبی کہاں پیدا ہوا تھا، کون سی تاریخ میں پیدا ہوا تھا، اس کی برتھ ڈے کیا تھی، اس کی تاریخ پیدائش کیا تھی، اس کی تاریخ وفات کیا تھی، کیونکہ اسلام کے اندر یہ ڈے جو ہیں ان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ چنانچہ پورے قرآن مجید کے اندر کسی بھی نبی علیہ السلام کی نہ سن ولادت ذکر کی گئی ہے، نہ سن وفات ذکر کیا گیا، اس لیے نہ یہ ذکر کیا گیا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے تھے، اس لیے کہ سن ولادت سن وفات میں آپ پیدا نہیں ہو سکتے، جو ہو گیا سو ہو گیا، سن وفات میں آپ مر نہیں سکتے، وفات ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، ولادت ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ دیکھو انبیاء کرام علیہ السلام نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر زندگی گزارنا ہے تو ان انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے پر گزارو۔ اسی لیے ہمارے ہاں یہ ولادت کا دن بھی نہیں منایا جاتا اور وفات کا دن بھی نہیں منایا جاتا، البتہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کا ہمیں حکم ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، اس میں ایک واقعہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے اور پس منظر اس کا یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے کہ جہاں ان کے والد جو تھے وہ بت پرست تھے، بت کو پوجنے والے تھے، مشرک تھے، اور صرف بت پرست ہی نہیں تھے بلکہ بت ساز تھے، بتوں کو بنایا کرتے تھے، بت بنا بنا کر فروخت بھی کیا کرتے تھے، دوسروں کو بھی دیا کرتے تھے، اور خود بھی بت کو سامنے رکھ کے نعوذ باللہ اس کی پوجا کیا کرتے تھے. اس گھر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے اور نبوت سے سرفراز فرمایا, تو سب سے پہلے انہوں نے تبلیغ کا جو کام شروع کیا اپنے گھر سے شروع کیا. چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دین کی دعوت دی. اور یہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا کہ انبیاء کرام علیہ السلام دور دور بعد میں جاتے ہیں, پہلے جو اپنے قریب کے لوگ ہیں ان میں کوشش کرتے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بھی سب سے پہلے ایک خاتون نے اسلام قبول کیا, یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو آپ کی بیوی تھی. آپ کے بیٹے بیٹوں کی طرح چچا زاد بھائی علی مرتضیٰ نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. آپ کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. آپ کے غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے جو تبلیغ ہے وہ گھر سے شروع ہو کر آہستہ 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 پھر پھیلتی چلی جاتی ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو تبلیغ کی اور نصیحت کی. اب آپ دیکھیے کہ بیٹا ہے, موحد ہے, اللہ تعالیٰ کے توحید کا پیغام لے کر کھڑا ہوا ہے. باپ جو ہے وہ مشرک ہے, کافر ہے, بت پرست ہے, بلکہ بت ساز ہے, بت بنانے والا ہے. اب بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو تبلیغ کر رہا ہے. کیا تبلیغ کر رہا ہے؟ قرآن نے اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے. آپ جا کر کبھی پڑھیں اس کو سورہ مریم میں, جس آدمی کو بھی نصیحت کرنے کا شوق ہے, اولاد کہتی ہے, والدین کہتے ہیں, شوہر کہتے ہیں کہ جی گھر والوں کو کیسے نصیحت کریں. نصیحت کا طریقہ قرآن نے سکھایا ہے, بشرطے کہ آپ قرآن پڑھو. سورہ مریم میں جو تیسرا رکوع ہے اس میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. آپ اس قرآن کے اندر ابراہیم کا ذکر کیجئے. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, وہ صدیق تھے, نبی تھے, سچے نبی تھے. ان کی بات سچی, قول سچا, عمل سچا, سراپا سچے نبی برحق. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. اے ابا جان, آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا اپنے باپ کو خطاب کر رہا ہے. باپ کون ہے؟ مشرک, کافر, بت پرست. نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اے ابا جان, یا اباتی. ایک ہوتا ہے اب کہتے ہیں باپ کو, اور تا جو ہے جب بڑھا دی جائے تو یہ محبت کے لیے بڑھائی جاتی ہے اور عزت کے لیے بڑھائی جاتی ہے. جس طرح ہم کہیں ابا جی, تو ابا جی کے اندر ایک محبت بھی ہے, ایک تعظیم بھی ہے. تو کہا یا اباتی, اے ابا جان, لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اے ابا جان, آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسے بتوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ ولا یغنی عنک شیئا, اور آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک. اے ابا جان, میرے پاس ایسا علم آیا ہے نبوت کا جو آپ کے پاس نہیں آیا. فاتبعنی اہدک صراطا سویہ, آپ میری پیروی کیجئے, میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا. یا ابتی لا تعبد الشیطان, اے ابا جان آپ شیطان کی پیروی نہ کیجئے. ان الشیطان کان للرحمن عصیہ, شیطان اب رحمان کا بڑا نافرمان ہے. یا ابتی, اے ابا جان, انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, میں ڈرتا ہوں کہ رحمان کا عذاب آپ کو آ لے گا. فتکون للشیطان ولیا, اور آپ شیطان کے دوست بن جاؤ گے. جو نصیحت کرتے ہیں, جو جملہ کہتے ہیں, اس سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ ابا جی, ابا جی. معلوم ہو کہ باپ اگر مشرک بھی ہے, کافر بھی ہے, بت پرست بھی ہے, تو بھی باپ ہے. باپ باپ ہوتا ہے, چاہے وہ مشرق ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے گناہگار ہو، بیٹے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ بدتمیزی سے گفتگو کرے۔ یہ بدتمیزی سے گفتگو کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، یہ فاسقوں کا طریقہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور جو دیندار صحیح معنی میں دیندار ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ جب بات کرتے ہیں تو بڑی تہذیب کے ساتھ، بڑی شائستگی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، سامنے والے کا احترام کرتے ہوئے، سامنے والے کے ساتھ جو رشتہ ہے اس رشتے کا خیال کرتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے چار جملے بولے، ہر جملے سے پہلے کہا یا ابا تھی، ابا جان، ابا جان، ابا جان، ابا جان۔ یہ نبی ہے جو اپنے کافر باپ سے بات کر رہا ہے۔ کافر باپ کیا کہتا ہے؟ اب اس کا جواب سن لیجئے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ کہنے لگا اے ابراہیم تو مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ واہجرنی ملیا، اور تو مجھے چھوڑ کے چلا جا۔ باپ گھر سے نکال رہا ہے۔ دیکھو نبی جو ہے بات کرتا ہے تہذیب سے، شائستگی سے، احترام کے ساتھ، حسن تہذیب کے ساتھ، اور کافر بدتمیزی کرتا ہے۔ کافر کہتا ہے کہ اترغب عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ولیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے روانہ ہوتے ہیں کیونکہ باپ نے نکال دیا۔ اب نکالتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ جب گھر سے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیک، آپ کے اوپر سلامتی نازل ہو، سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے معافی مانگتا رہوں گا، انہ کا نبی حفیہ، میرا اللہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، میں آپ کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، ساتھیو، آج ہم ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، حجر قربانی کرتے ہیں، کیا ہم نے تبلیغ میں بھی کبھی اس طریقے کی پیروی کی ہے؟ آپ قرآن تو پڑھو، سورہ مریم تو پڑھو، سورہ مریم میں پورا رکوع آپ پڑھیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے تبلیغ کی اور کیا بات کی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا بات کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، وقت تو ہو گیا لیکن دو تین منٹ لے کے میں ختم کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، مشرک تھا اور کافر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان نوح آیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، کہا یا بنی ارکم معنا، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس پہنچے، اب ابو طالب، ان کا انتقال ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر ایک جملہ فرمایا، یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، چچا ایک مرتبہ آپ کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کا دفاع کر سکوں۔ چچا چچا، آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کا دفاع کر سکوں۔ آپ قرآن پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ کا کیا طریقہ ہے۔ اب آج کل ہمارا قصہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو، گھر والوں کو نصیحت کرتے ہیں تو گالیاں دے کر، سختی کے ساتھ، چیخ کر، پکار کر، بدتمیزی کے ساتھ، بد تہذیبی کے ساتھ۔ تو میرے دوست و ساتھیو، یہ طریقہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ وہ ہے جو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔